تیسری فصل شروع ہوتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کانت من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا ما کان یبول اللہ قائلا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی شخص تم سے بیان کرے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اسے سچا نہ سمجھو, حضور ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے. اب پہلی حدیث اور اس حدیث میں بڑا فرق ہے, وہ بالکل ایک دوسرے کو الٹے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی شہادت ہے خانہ اقدس کی, اور یہ بات ہے باہر کہیں حضور کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ آپ کو پیشاب کی حاجت پیش آئی تو آپ وہاں بیٹھے نہیں. تو اپنی اپنی جگہ دونوں روایتیں درست ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو گھر سے باہر تو نہیں جاتی تھی, پردے میں تھیں, تو ان کی روایت جو ہے وہ گھر کے اندر کی ہے, وہ بھی درست ہے. گھر میں کبھی حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. اور یہ روایت بھی درست ہے کہ اس مجبوری کی وجہ سے حضور بیٹھ نہیں سکے. تو اپنی اپنی جگہ دونوں باتیں درست اور صحیح ہیں. من عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت من زید ابن حارثہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل اتانی اتاہ فی اول ما اوہی الیہ فعلمہ الوضو والصلاۃ فلما توضأ وفرغ من الوضو اخذ غرفة من الماء فنزع بها فرجہ. حضرت زید بن عرصہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اول جب وحی نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آپ نے مجھے وضو کرنا اور نماز پڑھنا سکھایا, اور آپ نے وضو سے جب فارغ ہوئے تو پانی کا ایک چلو لیا اور شرمگاہ پر چھینٹا مارا, یعنی استنجے میں مبالغے کی تاکید کی. استنجا وضو کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن وضو کے لیے جسم کا پاک ہونا شرط ہے, تب وضو ہوتا ہے. تو پیشاب یا رفع حاجت سے جو ناپاکی خارج ہوتی ہے وہ خارج جسم پر بھی لگ جاتی ہے. تو استنجا ہے کہ اس جو شرمگاہ پر ناپاکی لگ جاتی ہے اسے پاک کیا, جسم پاک ہو جائے. تو اس میں پہلے روز اول سے جو جبرائیل علیہ السلام نے طریقہ سکھایا اس میں احتیاط بنیادی طور پر موجود تھی کہ تسلی کر لی جائے کہ استنجا کرنے کے بعد پھر کوئی چھوٹا ہلکا چھوٹا موٹا کوئی قطرہ پیشاب کا نہ آ جائے. بعض لوگ پتھر سے استنجا کر لیتے ہیں, پیشاب خشک کر لیتے ہیں, پھر پانی سے کر لیتے ہیں, وہ درست ہے. بعض لوگوں کو ایک عجیب بیماری ہوتی ہے کہ وہ پتھر سے استنجا کر بھی لیں تو جب وہ پانی ڈالتے ہیں تو انہیں پھر کوئی قطرہ پیشاب کا آ جائے, تو وہ ڈال کے دیکھ لینا چاہیے. جبریل علیہ السلام نے پھر چھینٹا مارا کہ کوئی قطرہ پانی کا نکلتا تو نہیں ہے, پیشاب کا کوئی قطرہ آتا تو نہیں ہے, تو وہ تسلی کر لینی چاہیے. اس کے بعد وضو کیا اور حضور کو سکھایا, پھر نماز ادا فرمائی. علماء فرماتے ہیں کہ انسانی شکل میں آ کر یہ سارا کر کے حضور کو سکھایا گیا. تو حاصل کلام یہ ہے کہ پیشاب کر کے استنجا کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور تسلی کر لینی چاہیے. ہمارے ایک مولانا ہوتے تھے, بڑے غضب کے مقرر تھے, مجھے اسم گرامی یاد نہیں آ رہا, ہزاروی کہلاتے تھے, بہت مشہور مقرر تھے پورے ملک میں. نہیں غلام غوث ہزاروی, وہ وزیر آباد رہتے تھے, وہیں فوت ہوئے, وہیں ان کا مزار ہے. غلام غوث ہزاروی تو سیاست میں تھے, بزرگ تھے اور تھے, وہ بھی مشہور تھے. ہزاروی مناظر بھی کرتے تھے, بڑی غضب کی تقریر کرتے تھے, بڑے فاضل آدمی تھے, گورڈا شریف سے مرید تھے. اور تو وہ میں بڑی دیر انتظار کرتا رہا غسل خانے میں، میں نے بڑی دیر لگائی. باہر آئے تو میں نے کہا حضرت اتنی دیر آپ نے، کہنے لگے اب کوئی دیر نہیں ہے، بس میں صرف پیشاب میں احتیاط کرتا ہوں کہ حضور نے اس کی بہت تاکید فرما. اب کوئی دیکھو فٹافٹ میں وضو کر کے تیار ہو جاتا. تو علماء کے یہ طریقہ دیکھا ہے کہ وہ اس میں احتیاط کرتے تھے کہ بعد میں کوئی پلیدی نہ آ جائے یا وضو خراب نہ ہو جائے، تو یہ احتیاط کرنا لازم ہے. اور روزے اول سے جب یہ طریقہ کار حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کیا گیا جبرائیل کی طرف سے، تب بھی یہ تعلیم دی گئی. وہ وہاں رہتے تھے وزیر آباد، اور وہیں نالا پلکھو پر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہیں اب ان کا مزار ہے اور پیر خانہ بنا. اور ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جانی جبریل فقال یا محمد اذا توضأت فانتظر رواه الترمذی وقال حدیث غریب سمعت محمد یعنی البخاری یقول الحسن بن علی الحاشمی الراوی منکر الحدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول نے فرمایا میرے پاس جبریل صاحب آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تو وضو کرے تو پانی چھلے، وہی بات اس میں تاکید کی. تو ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے، اور محمد یعنی بخاری رحمۃ اللہ سے سنا کہ حسن بن علی راوی منکر الحدیث ہیں. پتہ نہیں یہ کون حسن بن علی ہیں کہ ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت بال رسول اللہ وسلم فقام عمر خلفہ بکوز من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال ما انت تتوضا بي قال ما امرت كلما بلت ان اتوضا ولو فعلت فكان سنه. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وسلم نے پیشاب کیا اور جب فارغ ہوئے تو حضرت عمر پانی کا لوٹا لے کر آگے آپ کے پیچھے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پانی ہے، آپ اس سے وضو کر لیں. فرمایا مجھے اس بات کا حکم نہیں ہے کہ جب چھوٹا پیشاب کروں تو وضو کروں، اگر میں ایسا کروں تو یہ تو سنت موقعہ ہو جائے گی اور امت پر بوجھ ہوگا. وضو نماز کے لیے شرط ہے، نماز کا وقت ہو تو وضو کرنا ضروری ہے. ویسے کوئی پیشاب چھوٹا کرے اور پھر وہ وضو کرے تو ایسا ضروری، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا. پھر فرمایا آپ نے پھر وجہ بھی فرمائی کہ میں اگر حالاں آپ کی طبیعت بہت پاکیزگی نواست پسند تھی، باوضو رہنا پسند تھا، لیکن فرمایا اگر میں ایسا کروں تو یہ تو سنت بن جائے گی اور امت پر ایک بوجھ بن جائے گا، ہر بندہ تو اس طرح نہیں کر سکے گا، لہذا پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اچھی طرح سے استنجا کر لینا کافی ہے. باوضو رہنا ویسے خود عبادت ہے، کوئی وضو کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وضو ضروری ہے نماز کے لیے. وعن ابی ایوب وجابر رضی اللہ عنہ وعن انس ان ھذہ الآیۃ لما نزلت فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الانصار ان اللہ قد اثنا علیکم فی الطہور فما طہورکم قالوا نتوضا للصلاۃ ونغتسل من الجنابۃ ونستنجی بالماء قال فہو قال فذاک قال فہو ذاک فعلیکموہ رواہ ابن ماجہ. حضرت ابی ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی فیہ رجال یحبون یتطہروا واللہ یحب المتطہرین کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا یا پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، متطہرین سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اہل قباء، قباء مسجد قباء کے گرد جو آباد، پہلے سے قباء کی آبادی تو تھی، حضور تشریف لائے تو وہاں پہلی مسجد بنی، ان کا نام مسجد قباء ہے. تو وہ جو آبادی تھی ان لوگوں کے بارے یہ آئے کریمہ نازل ہوئی کہ وہ پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ متطہرین سے پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یا معاشر الانصار, سارے انصار تھے نا مدینہ منورہ کے رہائشی تھے, کہ اے انصار کے لوگوں اللہ کریم نے تمہاری طہارت کی بہت تعریف کی ہے, تو تمہاری طہارت کیا ہے, کیا کرتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہاری ان سے محبت کا اظہار فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا قالوا نتوضا للصلاۃ, ہم نماز کے لیے تو یا رسول اللہ وضو کرتے ہیں, ہماری یہ طہارت ہے. ونغتسل بالجنابۃ, اور اگر غسل واجب ہو جائے تو پھر غسل کرتے ہیں, جنابت کے لیے ہم غسل کرتے ہیں. ونستنجی بالماء, اور ورنہ جب بھی استنجا کی ضرورت پڑے تو ہم پانی سے استنجا کر لیتے ہیں. تو جو پانی سے استنجا کر لیتا ہے وہ متطہرین میں شامل ہے اس حدیث کی روح سے. اب ہمارے یہ بڑا ایک اس آیت کا عجیب اور ضروری مسئلہ ہے. قرآن کریم میں ہے لا یمسہ الا المطہرون, پاک لوگوں کے علاوہ اسے کوئی مس نہیں کرتا. یہ آیہ کریمہ عالم بالا سے متعلق ہے کہ جہاں قرآن کریم ہے وہاں شیاطین کا گزر نہیں, اللہ کے پاک فرشتے ہی اس کے پاس جاتے ہیں یا اسے مس کرتے ہیں, شیطان وہاں تک نہیں جا سکتے. لیکن اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن کو چھونے کے لیے طہارت شرط ہے. عرب جو عربی لفظ طہارت آ رہا تھا اردو میں حضرات نے اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا وضو کر دیا. طہارت کا ترجمہ وضو نہیں ہے, طہارت کا مفہوم یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو تو وضو کرے, یہ طہارت ہے. غسل جنابت کی ضرورت ہو تو غسل کرے تب طہارت ہے, ورنہ پانی سے استنجا کر لے تو یہ طہارت ہے. اب یہ وضو کی قید نے بے شمار لوگوں سے قرآن کی تلاوت چھڑا دی. لوگ تو نماز مشکل سے ادا کرتے ہیں اور ان کا وضو نہیں رہتا, تو اتنا وضو ہر آدمی کا کہاں رہے کہ وہ گھنٹہ دو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھ کر قرآن یا اس کی تفسیر پڑھ لے. تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ لوگوں سے قرآن کی منزل پڑھنا تلاوت کرنا چھوٹ گیا. حالانکہ طہارت اس حدیث کی روح سے اگر پانی سے استنجا کر لے تو وہ متطہرین میں شامل ہے. جب وہ متطہرین میں ہے تو پھر قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یہ نہ ہو کہ رفع حاجت کے بعد پتھروں سے استنجا کیا, اس میں ہو سکتا ہے کہیں کوئی نجاست رہ جائے, کوئی ذرا ناپاکی کا رہ جائے. لیکن جب پانی سے استنجا کر لیتا ہے, ہاتھ دھو لیتا ہے, استنجا کر لیتا ہے, تو نماز کے لیے وضو فرمایا, نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. غسل جنابت ہو تو غسل کرتے ہیں, ورنہ پانی سے استنجا کرتے ہیں تو اللہ نے ہمیں متطہرین فرمایا ہے. تو لہذا پانی سے استنجا کر لینے کے بعد یہ طہارت تلاوت قرآن کے لیے کافی ہے. اور متقدمین نے عربی میں طہارت کا لفظ استعمال ہے, طہارت کی شرح اس حدیث میں ہو جاتی ہے. طہارت ہے کیا؟ نماز کے لیے وضو کے بغیر طہارت نہیں ہے, غسل واجب ہو جائے تو غسل کے بغیر طہارت نہیں ہے, نہ نماز کا وقت ہے, جسم پاک ہے, غسل واجب نہیں ہے, تو پھر پانی سے استنجا کر لینا طہارت ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پانی سے استنجا جس نے کر لیا ہو وہ ضرور قرآن پڑھے, اسے چھوئے, تلاوت کرے, مفہوم پڑھے, تفسیر پڑھے. ہر بندہ گھنٹوں باوضو نہیں رہ سکتا. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے ہیں, لیکن سارے نہیں ہیں. آج کل کی جو غذائیں ہیں, جو کھانے ہیں, وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ پیٹ میں جلدی ہضم نہیں ہوتے اور مختلف ریا پیدا کرتے ہیں یا پیشاب کی حاجت پیدا کرتے ہیں, تو وہ عید نہیں رہا. اس پابندی نے بے شمار لوگوں سے تلاوت, بے شمار لوگوں کو تلاوت سے محروم کر دیا ہے. تو میری رائے تو یہ, اللہ مجھے معاف کرے, کہ یہاں دیکھیں نا, یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ غسل واجب ہو تو غسل سے طہارت ہے, اس کے بغیر طہارت نہیں ہے. سنجا کر لو, وضو کر لو, طہارت نہیں جب تک غسل نہ کرو. پیشاب پاخانہ کرو تو استنجا کرنے سے طہارت ہے، نماز کا وقت ہو تو وضو کرنے سے طہارت ہے. تو گویا نماز کا وقت نہیں ہے تو جو پانی سے استنجا کر لیتا ہے، صفائی کر لیتا ہے، وہ متطہرین میں سے. جب متطہرین میں ہے تو پھر قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے. میری رائے یہ ہے، اب اللہ کریم مجھے معاف فرمائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. وضو کو قید لگا دی تو 95-96% لوگ قرآن کی تلاوت سے محروم ہو گئے. اور یہ دلیل ہے، اللہ کریم نے متطہرین کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت پوچھ کر فرما دی، اور متقدمین نے طہارت لکھا ہے، طہارت تو درست ہے. اب ہمارے اردو ترجمہ والے نے طہارت کا ترجمہ وضو کر دیا. طہارت کا مفہوم نماز کے وقت وضو کرنا، غسل واجب ہو تو غسل کرنا، اس کے علاوہ اوقات میں پانی سے استنجا کر لینا طہارت ہے. تو طہارت ہونی چاہیے. وان سلمان رضی اللہ عنہ قال قال بعض المشرکین وهو يستاذيوني انی لا را صاحبكم يعلمكم حتى الخراطة قلت اجل امرنا ان لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بيميننا بإيماننا ولا نستفي بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيا ولا عظما. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مشرک نے میرے ساتھ مذاق کیا، بس اور مذاق کے کہا کہ کمال ہے تمہارے نبی، یہ کیا نبوت ہے اور کیا کمال ہے تمہیں، یہاں تک کہ پاخانے میں بیٹھنا بھی سکھا رہے ہیں کہ اس طرح پاخانے میں بیٹھے جاتے اور اس طرح استنجا کیا، یہ کون سی نبوت ہے اور یہ کیسا نبی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ خاموش رہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو، قبلہ کی طرف پشت کر کے بھی نہ بیٹھو، اور یہ قبلہ کے آداب میں سے ہے. آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو، اور دائیں ہاتھ کھانے پینے کے لیے، اور یہ عین فطرت انسانی کے مطابق ہے. اور ہمیں استنجا میں تاکید کی ہے کہ کم از کم 3 پتھر استعمال کرو، اچھی طرح سے نجاست صاف کرو، اور اس میں ہڈی اور گوبر وغیرہ استعمال نہ کرو. گویا انہوں نے فرمایا کہ وہ بے وقوف، یہ تو زندگی کے لوازمات ہیں اور پاکیزگی اور طہارت کی اور عقیدے کی بنیاد ہیں، تو اس پہ مذاق اڑا. ایک بندے کو نجاست صاف کرنے کا علم نہیں ہے، ایک بندے کو یہ تمیز نہیں کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے، تو وہ بیت اللہ کی عظمت کیا کرے گا؟ سجدہ کیا، یہی سجدہ کرتا ہے اسی طرح منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے، یا اسی ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اسی ہاتھ سے استنجا کرتا ہے جاہل، تو اس بات کا مذاق اڑا رہا ہے جو انسانی ایمان کے لیے بنیادی باتیں ہیں. عن عبد الرحمن بن اسنۃ قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال اليها فقال بعضهم انظروا اليه يبول كما تبول تبول المرأة. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحك اما علمت ما اصاب صاحب بني اسرائيل كانوا اذا اصابهم البول كرزوه بالمقاريز فنہاہم فعذب فی قبرہ رواہ ابو داؤد ابن ماجہ و النسائی عن نبی موسیٰ. حضرت عبد الرحمن بن حسنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آ کے آپ کے دستے مبارک میں چمڑے کی ڈھال تھی، لوہے کی بھی ڈھالیں بنتی تھیں اور لکڑی کی بھی بعض اوقات بنتی تھی، اور چمڑے کی بڑی مضبوط ڈھال، سب سے مضبوط ڈھال گینڈے کے چمڑے کی بنتی ہے، گینڈے کی کھال کی جو ڈھال ہوتی ہے وہ بہت مضبوط سب سے ہوتی ہے. تو خشک چمڑے کی بھینسے وغیرہ مضبوط چمڑے جو ہوتے ہیں ان کی بھی ڈھالیں بنائی جاتی تھیں، جنگ میں استعمال ہوتی تھیں. حضور باہر تشریف لائے تو آپ کے دستے مبارک میں ایک ڈھال تھی، آپ نے وہ ڈھال اس طرح زمین میں گاڑ دی اور اس کے پیچھے بیٹھ کر پیشاب کیا. تو ایک مشرک نے کہا یا ایک منافق نے کہا, بعض جنہوں نے شرح کی ہے انہوں نے منافق بھی لکھ دیا ہے, بعض نے مشرک لکھا ہے. اس نے دیکھا, اس نے کہا دیکھو یہ اس طرح پیشاب کریں جیسے عورتیں کرتی ہیں, یعنی عورتیں عموماً کوشش کرتی ہیں کہ آگے کوئی پردہ ہو تو پیشاب کریں. دیکھیں مرد ہو کر اس طرح پیشاب کریں جیسے عورتیں کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سن لیا, وہ آواز آپ کے گوش مبارک میں آ گئی. جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا افسوس, وہ کا تباہ ہو جائے تو, او بدقسمت انسان, تجھے اس بات کی خبر نہیں کہ ایک شخص بنی اسرائیل کو اس بات سے منع کرتا تھا کہ اس کپڑے پہ پیشاب لگ جائے اسے کاٹ نہ دیا کرو, حالانکہ یہ ان کے دین کا حصہ تھا. بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ اگر سلوار یا قمیض یا لباس میں سے کسی جگہ پیشاب لگ جائے تو وہ صاف پاک نہیں ہوتا, پھر اسے کینچی سے کاٹ کر الگ کر دیا جائے. یہ تو اللہ کریم نے امت محمدیہ کو بہت آسانیاں دی ہیں, پانی سے دھو لو صاف ہوگی. انہیں حکم تھا کہ جتنی جگہ پیشاب لگے وہ کینچی سے کاٹ کر. تو کسی دانشور نے کہا کہ کیوں لباس کا نقصان کرتے ہو, دھو شو کر صاف کر لیا کرو یار, یہ تو اب سلوار سے اتنا ٹکڑا اگر کاٹ دیا ساری سلوار بیکار ہوگی, قمیض سے کاٹ دیا تو مال کا نقصان بھی ہوا, وہ پہننے کے قابل نہ رہی, تو کیوں ایسا کرتے ہو. تو حضور نے فرمایا اس روکنے کی وجہ سے اسے اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے, کہ ایسی دانش جو احکام شریعت سے روکے اور کہے یہ اس میں فائدہ اس میں ہے, ایسا مشورہ دینے والے کو بھی عذاب ہوگا. آج کل بھی بڑا لوگ مشورہ دیتے ہیں نا, وہ جی کوئی نہیں یہ پیسے بینک میں رکھ دو, تو بینک والے اس سے تھوڑا کماتے ہیں, آپ کو تو بہت تھوڑا سا دیتے ہیں, وہ زیادہ کما لیتے ہیں, لیتے رہو یہ منافع ہے. یہ مشورہ دینے والا بھی عذاب کو مستحق بن جاتا ہے. اسی طرح حرام چیزوں سے یہ کھا لو یہ پڑھ لو شفا ہو جائے گی, پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کلام ہے کیا, یہ کفر ہے یا اسلام ہے, یہ کلمات جو ہیں کفریہ ہیں یا کیا ہیں. مجہول سے کلمات ہوتے ہیں جن کے نہ معنی کا پتہ نہ مفعول کا, وہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ مشورہ دینے والے جو ہیں ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے, اب جو کرنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی, جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا او بد وہ کا, جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں تیرا ککھ نہ رہے, اس کی عربی ہے وہ کا, اور تو اجڑ جائے بدقسمت انسان, تجھے اتنا بھی پتہ نہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے اس میں دنیاوی جمع تفریق کو دخل نہیں ہے. جو مالک کا حکم ہے وہ حکم ہے, حکم میں اور یہ نفع نقصان کی تفریق میں بڑا فاصلہ ہے. ارشاد کی تعمیل چاہیے, نفع نقصان کا مالک وہ ہے, کپڑے وہ دے رہا ہے, لباس وہ دے رہا ہے, روزی وہ دے رہا ہے, تمہارا کیا جاتا ہے؟ تم کپڑے کے خالق ہو, تم رزق کے خالق ہو, تم رزق کپڑا پہنچا رہے ہو, کہ اس نے کہا کاٹ دو کاٹ دو, بات ختم ہو گئی. تو فرمایا تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس نے انہیں منع کیا کہ کیوں لباس کاٹتے ہو بھائی, لباس نہ کاٹا تو نقصان ہوتا ہے, دھو دھا کے صاف کر لیا کرو. اس مشورے کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. گویا احکام شریعت ثابت ہو کہ یہ اللہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو دنیاوی نفع نقصان اس کے ساتھ اسے نہیں تولنا چاہیے, حکم حکم ہے اور وہ تعمیل چاہتا ہے. عن مروان بن الاصغر قال رأيت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل قبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء, فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترزق فلا بأس. حضرت مروان اصغر سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا, انہوں نے اپنی اونٹنی اپنے اور قبلہ کے درمیان بٹھائی جس پر سوار تھے, پیشاب کی حاجت ہوئی نیچے اترے اور اپنے اور قبلہ کے درمیان اونٹنی بٹھا دی, اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر پیشاب کر لیا. تو ان کا منہ قبلہ کی طرف آ گیا, تو میں نے عرض کی کہ ابو عبد الرحمن قبلہ کی طرف منہ کر کے تو پیشاب کرنے سے منع کیا گیا. تو انہوں نے فرمایا جب تیرے سامنے کوئی پردہ کوئی سطر نہ ہو تو منع ہے. میں نے پردے کے لیے اپنی مٹھنی سامنے بٹھا لی ہے تو اس حالت میں منع نہیں ہے, کہ جب سامنے پردہ ہو دی پسے دیوار ہو تو وہ اور بات ہے, کھلی جگہ پر ہوں تو حکم اور ہے. اور فرمایا جنگل میں تیرے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز پردہ کرے تو مذائقہ نہیں, کہ جو کھلے جنگل میں کھلی جگہ غسل خانے میں تو یہ حکم نہیں ہے, لیکن مناسب ہے, بہتر یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر چار دیواری کے اندر بند ہے تو پھر وہ حکم نہیں ہے. جیسے مسجد میں بے شمار قرآن کریم پڑھے ہیں, اب کوئی چھت پر جاتا ہے تو اس میں یہ حکم نہیں ہے کہ قرآن کریم کی بے ادبی ہو رہی ہے, مکان بدل جاتا ہے نا. حالانکہ قرآن کریم تو نیچے ہے, بندہ اوپر پھر رہا ہے, لیکن یہ مکان اور ہے, اوپر مکان اور ہے. تو اسی طرح سے قبلہ کے اور بندے کے درمیان کوئی پردہ آ جائے, اوٹ آ جائے, دیوار ہے, تو انہوں نے اپنی اونٹنی درمیان میں بٹھا لی, وہ دیوار کی دیوار بن گئی اور اس کے پیچھے بیٹھ کر پیشاب کر لیا. فرمایا اس طرح پردے کے پیچھے کرنے سے حضور نے منع نہیں فرمایا. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد للہ الذی عذب عنی ان العذاب عافانی. وہی دعا حدیث شریف میں مذکور ہو گئی, مجھے حدیث یاد نہیں تھی, دعا یاد تھی. حضرت انس سے روایت ہے نبی وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے یا فارغ ہو کر استنجا کر کے تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے, الحمد للہ الذی عذب عن العذاب وعافانی, اللہ کا شکر ہے جس نے ایزا دینے والا مادہ مجھ سے دور کر دیا اور مجھے عافیت دی. دعا نہ بھی آتی ہو تو اللہ کا شکر ضرور ادا کرے, اپنی زبان میں کر لے, بخشش مانگ لے اللہ کا, جانے سے پہلے پلیدی یا پلیدوں سے اللہ سے پناہ مانگے. دعا آتی ہے مسنون نور اللہ نور ہے, نہیں آتی تو اپنی زبان ہے, اللہ سے پناہ تو پکڑے, اللہ کا نام تو لے. فارغ ہو تو دعا مسنون آتی ہے تو نور اللہ نور ہے, نہیں آتی تو اپنی زبان میں پنجابی اردو انگریزی پشتو جو زبان آتی ہے سندھی بلوچی اس میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے اللہ پاک نے جو مضر چیزیں تھیں میرے بدن سے خارج کر دی ہیں, مجھے صحت عطا فرمائی. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قدم وفد الجن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ ان امتک ان یستنجو بالعظم او ورثت او حموت فان اللہ جعل لنا فیہا رزقا فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنوں کی ایک جماعت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے لوگ ہڈی یا گوبر یا کوئلے سے استنجا کر لیتے ہیں تو آپ انہیں منع فرما دیجئے, کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے ان چیزوں میں رزق پیدا کر دیا ہے, یعنی ان کی انرجی سے ہم ان میں جو انرجی ہے وہ ہماری غذا ہے, تو آپ لوگوں کو منع فرما دیجئے, لہذا حضور اکرم نے ان چیزوں سے استنجا کرنے سے ہمیں روک دیا. یعنی باقاعدہ جنوں کا وفد بارگاہ عالی میں حاضر ہوا کہ ہڈی میں گوبر میں, اور اس میں پیچھے پہلے تو ہڈی گوبر تھی, اس میں کوئلے کا اضافہ ہے کہ کوئلے میں بھی بڑی انرجی ہوتی ہے, تو کوئلے میں آپ دیکھیں کوئلہ جلاتے ہیں, خواہ لکڑی کا کوئلہ بھی ہو تو اگر اس کی گیس کو خارج ہونے کو رستہ نہ ملے تو وہ بندے مر جاتے ہیں, اس میں بھی ایک خاص قسم کی انرجی ہوتی ہے. دوسرا کوئلہ جو پہاڑ سے نکلتے ہیں اس میں اس سے میرے خیال بہت زیادہ طاقت اور انرجی ہوتی ہے. تو فرمایا یہ کوئلے میں گوبر لید وغیرہ میں اور ہڈی میں اللہ نے ہمارے لیے رزق رکھا ہے، تو آپ اپنی امت کو منع فرما دیجئے، اس سے استنجا نہ کریں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روک دیا. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحمتك يا رب.